احمده ويصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار بیان ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے چوتھے حصے میں سورہ حج کے آخری رکوع کے بعد مسبحات کے سلسلے کی دو سورتوں پر مشتمل ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا آتا ہے، یعنی سورہ سب اور سورہ جمعہ. اس سے قبل بھی سورہ تحریم کے درس کے ضمن میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر سورتیں جوڑوں کی شکل میں، کوئی ایک مضمون جس کے دو رخ یا دو پہلو ہوں، ان پر دو سورتوں میں بحث ہوتی ہے اور دونوں سورتیں مل کر اس مضمون کی تکمیل کرتی ہیں. کیونکہ اس مرحلے پر ہم قرآن حکیم کی سورتوں کے جوڑوں کا مطالعہ کرنے والے ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر مصحف کی ترتیب سے متعلق اور سورتوں کی گروپنگ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دی جائے، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مجموعی اور عمومی تعارف اور اس کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہونے میں مدد مل سکے. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی اکائی آیت ہے اور قرآن حکیم 6000 سے زائد آیات پر مشتمل ہے. آیت کے معنی ہے نشانی، اور اس سے در حقیقت اس جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت علم حکمت کا ایک موتی اور اللہ کے علم کامل اور اس کی حکمت بالغا کی ایک نشانی ہے. آیات صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے، آیات مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، آیات مکمل جملوں پر بھی مشتمل ہے، اور ایسی بھی بہت سی آیات ہیں جن میں متعدد جملے آ جاتے ہیں. یہ تمام باتیں کسی لغوی یا لفظی یا اجتہادی اصول پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے ہی سے امت کو معلوم ہوئے. آیتیں جمع ہو کر سورتوں کی شکل اختیار کرتی ہیں. سورتوں کی تعداد متفق علیہ ہے 114 سورتیں ہیں قرآن حکیم کی. سورت کے بارے میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سور کے معنی ہے فصیل، گویا کہ اس لفظ کے استعمال سے یہ نقشہ سامنے لے آیا گیا کہ قرآن حکیم کی ہر سورت علم حکمت کا ایک شہر ہے جس کے گرد ایک فصیل موجود ہے. آیات کی طرح سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی. سب سے چھوٹی سورتیں تین ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، اور انہیں میں سے ایک سورت سورت العصر ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز ہے. بقیہ دو سورتیں سورت الکوثر اور سورت النصر ہے. طویل ترین سورتیں قرآن حکیم کی وہ ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد مصحف میں بالکل آغاز میں آتی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ آراف. ان سورتوں کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے. بعض سورتیں وہ ہیں جو بلک وقت ایک مربوط اور مسلسل خطبے کی شکل میں نازل ہوئی، لیکن بہت سی سورتوں میں تدوین و ترتیب کا معاملہ دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہوا، کہ بعض آیات نازل ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ ان آیات کو فلاں سورت میں فلاں آیتوں کے بعد رکھ دو. بہرحال یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. حضرت جبرائیل کی نگرانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرمائی. سورتوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ عام بات کہی اور سنی جاتی ہے وہ ہے ان کے زمانہ نزول کے اعتبار سے ان کے مابین تقسیم، کچھ سورتیں مدنی ہیں، کچھ سورتیں مکی ہیں. یعنی کچھ سورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی اور کچھ سورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اب ترتیب وسط کی طرف آئی ہے اور سورتوں کی گروپنگ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب ترتیب نزولی کے مطابق نہیں، یہ بات اگر ملکن ہے، اس پر کچھ مزید عرض کرنے کی حاجت نہیں. یہ جو ترتیب مصحف ہے اس میں صورتیں جس طرح ایک دوسرے کے بعد رکھی گئی ہیں اور ان میں جو گروپنگ کی گئی ہے ان میں سے ایک گروپنگ وہ ہے کہ جس کا ذکر ہمیں دور نبوی اور دور صحابہ سے ملتا ہے, یعنی احزاب یا منزلیں, سات احزاب یا سات منزلیں. یہ در حقیقت بغرض تلاوت قرآن حکیم کو سات حصوں میں تقریباً نصابی حصوں میں تقسیم کیا گیا, اس لیے کہ آغاز میں مسلمان, تقریباً ہر مسلمان ہر ہفتے قرآن مجید ختم کیا کرتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوا کہ قرآن حکیم کو سات تقریباً نصابی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ایک شخص روزانہ ایک حصہ, ایک حزب یا ایک منزل پڑھ کر ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر دیا جائے. یہ تقسیم جیسا کہ عرض کیا گیا دور صحابہ میں موجود تھی. اس ترتیب میں سورتوں کو کہیں توڑا نہیں گیا, کوئی تفصیل نہیں توڑی گئی, بلکہ پوری پوری سورتیں گروپ کی گئی. چنانچہ اس میں بھی ایک حکم پیدا ہو گیا ہے, اسے حکم اتفاق کہیے, کہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیجیے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک دیباتی اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے, تو اس کے بعد پہلا حج یا پہلی منزل تین سورتوں کا مشکل ہے, اس کے بعد پانچ کا, اگلا حج یا اگلی منزل سات پر, پھر نو پر, پھر گیارہ پر, پھر تیرہ پر, اور اس کے بعد حج مفصل کہلاتا ہے. اس میں سورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کے آخر میں بڑی چھوٹی چھوٹی سورتیں بنا. تو یہ سات منزلیں یا سات احزاب یہ دور نبوی اور دور صحابہ میں موجود. البتہ دو تقسیمیں بعد میں کی گئی ہیں جس کا دور نبوی اور دور صحابہ میں ذکر نہیں ملتا. ایک قرآن حکیم کو تیس سالوں میں تقسیم کرنا, یہ در حقیقت اس دور کی بات ہے جبکہ مسلمانوں کا وہ جذبہ دینی کچھ مدھم پر گیا تھا اور تلاوت قرآن کے ظلم میں ان کا وہ معمول جو ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر لیا جائے وہ اب کچھ لوگوں پر درائے گزر رہا تھا. تو یہ بات سوچی گئی کہ قرآن مجید کو تیس حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر مسلمان ہر روز ایک حصہ پڑھ کر ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیا جائے. لیکن یہ تقسیم, واقعہ یہ ہے کہ بڑی ہی آربٹریری, نہ کسی بھی اصول پر قطعی مبنی نہیں ہے. یہاں پر جو ظلم کیا گیا ہے تو سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی اور ایسے ایسے بھوڑے طریقے پر توڑی گئی ہیں کہ مثلاً سورہ حجر ہے تو اس کی ایک آیت تیرہویں پارے میں اور بقیہ پوری سورت جو ہے وہ چودہویں پارے میں چلی گئی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی مصحف تھا اور اس نے اس کے صفحات گن کر برابر برابر تیس حصے میں اسے تقسیم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں, قرآن مجید تباہ ہوتے ہیں, ان میں بالعموم ان اجزاء کا یا ان پاروں کا سورت سے کوئی ذکر نہیں ہے. البتہ ایک دوسری تقسیم جو کی گئی اور وہ بھی بغیر جو سہولت و تلاوت, وہ ہے سورتوں کی تقسیم رکوعوں میں. اس میں پیش نظر یہ تھا کہ طویل سورتیں جن کا ایک رکعت میں پڑھنا مشکل ہے ان کو اس طرح کے حصے میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک ایک حصہ ایک رکعت میں پڑھا جائے. اس طرح سورتیں جو ہے وہ رکوعوں میں منتقل ہو گئی. آخری پارے کی اکثر سورتیں وہ ہیں جو صرف ایک ایک رکوع پر مشتمل ہے, اس لیے کہ ان کو بہت پانی ایک رکعت میں پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد پیچھے کی طرف آئیے تو دو دو رکوعوں کی سورتیں ہیں, پھر تین تین کی ہے, چار چار کی ہے, یہاں تک کہ پورا بقرہ جو ہے وہ چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے. رکوعوں میں جس نے بھی یہ تقسیم کی ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس نے مضامین کا لحاظ رکھا. عام طور پر رکوع کی تقسیم ایسے ہی موقع پر ہوتی ہے کہ جہاں ایک مضمون مکمل ہو جائے اور سلسلہ کلام جو ہے وہ ٹوٹ نہ پائے. بہرحال پارے اور رکوعوں کی یہ تقسیم دور صحابہ میں موجود نہیں تھی, یہ زمانہ ماباپ سے متعلق. البتہ قرآن حکیم کی سورتوں کی ایک اور گروپنگ ہے جو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, اسی زمانہ حال میں بعض محققین کی نگاہ ان کی طرف گئی ہے, اور وہ یہ کہ قرآن حکیم میں انہوں نے اس حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ مکی اور مدنی سورتوں کو اس طرح آپس میں جوڑا گیا ہے, اکٹھا کیا گیا ہے, کہ سات گروپ اس کے وجود میں آ گئے ہیں قرآن حکیم کی سورتوں کے. ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زائد مکی سورتیں ہوں گی اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی سورتوں پر ہوگا, اور اس طرح مکی اور مدنی سورتیں مل کر ایک گروپ کو مکمل کر دیں. پھر دوسرا گروپ شروع ہوگا, پھر مکیات آئے گی, پھر مدنیات آئے گی, دوسرا گروپ مکمل ہو جائے گا. اس طریقے سے بھی یہ اس میں اتفاق ہی اس کو کہا جائے گا. اگر تو اتفاق کا لفظ دین کے بیانات میں کوئی زیادہ مناسبت کا حامل نہیں ہے, یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوا ہے, اللہ کے ارادہ قدیم کے تحت ہوا ہے. بہرحال ہم اپنے عام بول چال کے انداز میں اسے حکم اتفاق سے تعبیر کریں تو غلط نہ ہوگا کہ یہاں بھی سات ہی گروپ سامنے آتے ہیں, مکی اور مدنی سورتوں کے سات گروپ, اور ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے, ایک مزاج ہے کہ جو اس مدنی اور مکی سورتوں میں کہ جو اس گروپ میں آئی ہے ان میں کچھ خبر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے. ہر گروپ کا یوں کہیے کہ ایک امید ہے, ایک سینٹرل ایکسس ہے, ایک مرکزی خیال ہے, اور اس کے گرد اس گروپ کی تمام مکی اور مدنی سورتیں مضبوط ہیں, سلسلہ کلام میں ان کے مابین گہرا رب کا تعلق موجود ہے. اس طریقے سے قرآن حکیم کی سورتوں کے سات گروپ وجود میں آئے ہیں. پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ, یہ صرف ایک مکی سورت ہے, اور چار انتہائی طویل مدنی سورتیں ہیں, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ. دوسرا گروپ کچھ متوازن ہے اس اعتبار سے کہ دو ہی اس میں سورتیں مکی ہیں, دو ہی مدنی ہیں, سورہ انعام اور آراف مکی, سورہ انفال اور توبہ مدنی. تیسرے گروپ کی مکیات کا سلسلہ بہت طویل ہے, وہ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور اٹھارہویں پارے تک چلا گیا ہے, اور اس کے بعد مدنی سورت آتی ہے سورہ نور. پھر مکیات کا سلسلہ آتا ہے سورہ فرقان سے, اور وہ بائیسویں پارے تک چلا گیا ہے, اور پھر سورہ احزاب مدنی سورت آتی ہے. اس طریقے سے مکیات اور مدنیات پر مشتمل قرآن حکیم کی سورتوں کے ساتھ گوشت وجود میں آتے ہیں کہ جن میں ایک معنوی تقسیم بھی موجود ہے. جہاں تک احزاب کا تعلق ہے, اس میں صرف بغرض تلاوت قرآن حکیم کو تقریباً سات مساوی حصوں میں تقسیم کرنا پیش نظر تھا, لیکن ان سات گروپ کے مابین ایک معنوی تقسیم بھی قرآن مجید کی موجود ہے کہ ایک ایک اہم مضمون ایک ایک گروپ میں مکمل ہو جاتا ہے. اب آئیے جس ضمن میں یہ ساری بات آئی تھی, قرآن حکیم کی سورتوں کا اس پہلو سے جو چھٹا گروپ ہے وہ خصوصی شان کا حامل ہے. اس میں سات مکی سورتیں ہیں, سورہ فاتح سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک, اور ان سب میں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ جہاں تک ان کے سائل کا تعلق ہے, ان کے رجن کا تعلق ہے, روانی کا تعلق ہے, مرکزی مضمون کا تعلق ہے, ان سب کا مرکزی مضمون ہے آخرت, اور اسی پر مختلف پہلوؤں سے ان صورتوں میں روشنی ڈالی گئی. ان میں وہ صورت بھی ہے سورہ رحمان, جسے عروج القرآن کہا گیا ہے, الفاظ کا حسن, ترکیبوں اور بندشوں میں جو انتہائی عمدگی کی کیفیت ہے, وہ ان صورتوں کا ایک وقت مشترک ہے. یہ سات صورتیں ہیں کہ جو مکی ہیں, اور اس کے بعد دس صورتیں آتی ہیں کہ جو مدنی ہیں. قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد صورت اتنا بڑا اکٹھ, اتنا بڑا اجتماع, ایسا حسین کانسٹیلیشن کوئی اور موجود نہیں. ویسے تو حجم کے اعتبار سے جو ابتدائی گروپ ہے چار صورتوں کا, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, یہ بہت طویل ہے, لیکن بہرحال تعداد صورتوں کی وہاں چار ہی ہے. یہاں دس صورتیں ہیں. ستائیسویں پارے کی آخری صورت سورہ حدیث سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور اٹھائیسویں پارے کی آخری صورت سورہ تحریم پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے, اور یہ دس صورتیں یکجا وارد ہوئی ہیں. اتنا مدنی صورتوں کا اتنا بڑا اور اتنا حسین گلدستہ قرآن حکیم میں کسی مقام پر موجود نہیں. ان صورتوں میں کچھ چیزیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں, اور کیونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں مکمل صورتوں کی سب سے بڑی تعداد اسی گروپ سے, لہذا اس منتخب نصاب سے مضامین کو سمجھنے کے لیے صورت میں جو مشترک امور ہیں ان کو سمجھ لینا بہت نصیب ہوگا. اس سے پہلے ہم دو سیرتیں گروپ کی پڑھ چکے ہیں, سلسلہ مباحث ایمان میں اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں پورا تغابن ہم پڑھ چکے ہیں. پھر حصہ تین میں اعمال صالحہ کی تفصیل کے ضمن میں عائلی زندگی پر مشتمل اور اس کی ضمن میں ہدایات پر مشتمل پورا صحیح کا مطالعہ کر چکے ہیں. اب اس مرحلے پر اسی گروپ کی دو اور سیرتیں پورا جمعہ اور پورا سب کا مطالعہ کرنے والے ہیں. اور ہمارے اس منتخب نصاب کا جو آخری درس ہے اور اس پر ہمارا اس کا پورا ایک آخری حصہ مشتمل ہوگا, وہ سورہ حدید پر مشتمل ہوگا. اس لیے اس مرحلے پر ان سیرتوں کے بارے میں بعض بنیادی باتیں ذہن نشین کر لی جائیں تاکہ ہر مرحلے پر ان کے تکرار یادہ کی ضرورت نہ ہو. ان دس سیرتوں کے بارے میں پہلی چیز جو ان میں قدر مشترک ہونے کے لیے کہ تقریباً ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر ہے. یہ زمانہ کیونکہ اس وقت ایک امت باقاعدہ قائم ہو چکی, مسلمانوں کا معاشرہ وجود میں آ چکا, مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی, مسلمانوں کے غلبہ اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو چکا. اس پہلو سے ان سورتوں میں خطاب کل کر کے امت مسلمہ سے ہے, بحثیت امت مسلمہ. ان میں کفار سے یا یہود سے یا نصارہ سے یا مشرکین سے خطاب نہیں ہے, نہ بطرز دعوت و تبلیغ, نہ بطرز ملامت و ذبح و تعذیب, کسی بھی اعتبار سے ان سے خطاب نہیں ہے. خطاب کل کا کل امت مسلمہ سے. ان کا اگر ذکر آتا بھی ہے مشرکین کی طرف سے ریفرنس ان صورتوں میں بہت ہی کم ہے, اصحاب المعذور کے درجے میں. البتہ اہل کتاب کی طرف کچھ ریفرنس آتا ہے, وہ ریفرنس زیادہ تر یہود کی طرف ہے اور صرف ایک مقام پر نصارہ کی جانب بھی ہے, بلکہ صحیح پر یہ ہوگا کہ دو مقامات پر نصارہ کی طرف بھی ہے, لیکن اکثر صورتوں میں یہود کا حوالہ ہے. لیکن یہ حوالہ درحقیقت امت مسلمہ کے لیے بطور نشان عبرت ہے. ان سے پہلی امت مسلمہ یہ تھی جس مقام پر سب تم شائع ہو رہے ہیں, حامل کتاب الہی امت ہونے کی حیثیت جو تمہیں حاصل ہو رہی ہے, اللہ کے دین کے حامل اور اللہ کے نمائندے, یہ عرضی پر اللہ کے دین کے نمائندے بن کر اب جو تم آ رہے ہو نئے انسانی کے سامنے, یہی حیثیت 2500 برس تک بنی اسرائیل سے حاصل ہوئی. اس قوم میں اس امت میں کن کن راستے سے گمراہیاں آئیں, کس کس پہلو سے ان میں اخلاقی یا اعتقادی یا عملی استحلال پیدا ہوا, اس کو اپنے سامنے بطور نشان عبرت رکھے. لہذا اس سلسلہ صور میں اکثر دیکھ کر میں آپ ایک حوالہ دیکھیں گے, ایک نشان عبرت کے طور پر یہود کا ذکر مل جائے گا, نصارہ کا ذکر مل جائے گا. یہ در حقیقت گویا کہ قرآن حکیم میں وہی مضمون آیا ہے کہ جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں, یاتی اللہ علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل فضل المال بالمال, میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل پر آئے. جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے حالات میں ایک مشابہت رہے گی. یہاں تک بھی آپ نے ایک معاملے کو اس کے انتہا تک پہنچانے کے لیے یہاں تک مثال دی ہے کہ اگر وہ گو کے دل میں گھسے تو تم بھی گھسے گے, اور اگر ان میں سے کوئی بدمت ایسا اور ایسا کسی کو پیدا ہوا کہ اس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہے تو تم میں سے بھی کوئی بدمت ایسا پیدا ہو کر رہے. تو یہاں در حقیقت اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو گویا کہ ان صورتوں میں امت مسلمہ کے سامنے بطور نشان عبرت یہود اور نصارہ کے حالات بار بار لائے گئے. تیسری بات جو ان صورتوں میں بطور قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم سے بڑے طویل مضامین اور طویل مباحث ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے چھوٹے چھوٹے خلاصے نکال کر اس مقام پر جمع کر دیے گئے. ایمان کے مباحث جو مکی صورتوں میں بڑی لمبی بحثوں پر پھیلیں گے, توحید کی بحث, معاد اور آخرت کے مباحث, دلائل, ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات. لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایمان کیا ہے, ایمان کے ثمرات لوازم کیا ہے, اس کے ضمن میں سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل لیکن نہایت جامع خود مختصی فلسفی سے خوبصورت ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے ملازم کیا ہے, اس کے نتائج کیا ہے, اس کے مضمرات کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے, تو سورت بہادر کتاب پر جائے گا. اسی طرح نفاس کا مضمون یہ مدنی صورتوں میں سے جو طویل صورتیں ہیں سورہ نساء, سورہ آل عمران, سورہ توبہ, اس میں بڑے طویل مباحث پر فیلا ہوا ملے گا. نفاس کیا ہے, نفاس کی حقیقت کیا ہے, اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے, اس مرض کی علامات کیا ہے, اس کی ہلاکت خوبی کا عالم کیا ہے, اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے, اگر یہ اس کی چھوٹ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے. لیکن یہ تو ان تمام مضامین پر مشتمل, گویا کہ ان تمام مضامین کا لب لباب منقص ایک خلاصہ ہے جو سورہ منافقین کی گیارہ آیات پر مشتمل, وہ سورہ منافقین کی شکل میں دے دیا گیا اور وہ اس مجموعے میں شامل کر دیا گیا. اسی طرح عملی زندگی سے متعلق یہ کیا جا چکا ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ مختصر ہدایات جو دی گئی ہیں وہ انسان کی اجتماعی زندگی کی جو یہ پہلی منزل ہے, یعنی گھر, گھر کے ادارے کا انتظام و انسرام, اس گھر کو کس طرح استوار کیا جائے گا, اس کی تنظیم کے اصولوں پر ہوگی, اس کا استحکام کس طریقے پر حاصل کیا جائے گا, اس موضوع پر سورہ طلاق اور سورہ تحریم انتہائی جامع صورتیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں, دو دو رکوعوں پر مشتمل صورتیں, وہ بھی اسی گلدستے میں شامل ہیں. اس طرح یہ صورتیں جو دس ہیں یہ گویا کہ مختلف اعتبار سے قرآن حکیم میں جو اہم مباحث بڑی طویل بحثوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جن کو ایک مقام پر یکجا کر دیا گیا, اور یہی در حقیقت سبب ہے اس کا کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں ایک کثیر تعداد ان کی شامل ہے. سورہ حدیث بھی اس میں ہے, سورہ صف اور سورہ جمعہ بھی ہے, سورہ منافقین بھی ہے, سورہ تغابن بھی ہے, سورہ تحریم بھی ہے. گویا کے دس میں سے چھ صورتیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. ایک اور وقت سے مسترد یا قدر مسترد ان صورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ سے شکایت کرتے ہوئے اس میں بالعموم ایک ملامت کا انداز, ایک جھنجھوڑنے کا انداز, جس سے یہ محسوس ہو کہ جیسے امت میں کسی مہمان کا آ گیا, جذبات ایمانی میں کسی درجے کمی باتیں ہوئی ہیں, ان کے جوش و جہاد میں کچھ کمی ہو گئی ہے, ان کے جذبہ انصاف جو ہے وہ کچھ سب کر رہا ہے اور اب انہیں جھگڑا جا رہا ہے, اس بات بکت کا انداز بھی ہے, اس ملامت کا غدر کا انداز بھی ہے. یہ تمام یہ انداز ان صورتوں میں مسترد ہے. اس کے لیے بہت سی مثالیں سامنے آئیں گی. میرا تقریر نہ مانا تھا قانون, اور مسلمانوں کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہے, اور میرا مقصد ان اللہ ہے تقریر مانا تھا قانون, یہ چیز اللہ کے غضب سے بہتانے والی ہے کہ تم کہو گے کرتے نہیں. اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں ایک بات ہے, ایک ترتیب کی گئی ہے, یہ کیا ہوا, اور نبی آپ کھڑے تھے خطبہ دے رہے تھے اور مسلمان آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, انہیں سارے بھارے دنیا بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے اس خطبے اور بناو دلا کے لکھ کر. سورہ حدیث میں یہی انداز ہے, الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ لما نزل من الحق, کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں اور جو کچھ کے نازل ہوا اللہ کی طرف سے اس کے سامنے. یہ انداز جو ہے سورہ تحریم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ازواج مطہرات کی ایک معاملے میں گرفت کی گئی, اور یہاں بھی انداز جو ہے وہ بڑا سخت ہے, کم سے کم ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس میں بڑی سختی موجود ہے. تو ان صورتوں میں یہ قدر مسترد ہے, اس کے حوالے سے یہ بات کر لیجیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دور تو وہ تھا جب کہ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ جان اور مال کی بازی کھیلنے کا فیصلہ کر کے کلمہ صاحب زبان کر لاتا تھا. یہ مکی دور ہے, ابتدائی دور, معلوم تھا کہ ایمان کا نام لیتے ہوئے اور کلمہ صحابت کے زبان پر جاری ہوتے ہوئے ہر چار طرف سے مخالفت کا طوفان جو ہے وہ ابھر پڑے گا, مسائل ہوں گی, تکالیف ہوں گی, تصادف ہوگا, ہو سکتا ہے گھر بار سے تعلق توڑنا پڑے, تمام معاملات دوستیوں سے ہر چیز سے کٹ جانا پڑے. لہٰذا فیصلہ جو کرتا تھا کلمہ صحابت زبان پر لانے کا وہ اسی وقت کرتا تھا جبکہ ایمان اس کے دل میں پورے طور پر جاگزی اور راسخ ہو چکا ہوتا. لیکن یہ صورت حال تبدیل بدل گئی, بالخصوص مدنی دور کے آخری زمانے کا خیال کیجیے. اب حضور کو ایک فیصلہ کو اقتدار حاصل ہے, مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا, اب وہ ایک رولنگ پاور ہے. لہٰذا وہ جو اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جو صورت النفی میں نقشہ کھینچا گیا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا یہ فوج در فوج اور ذوق در ذوق جو لوگ داخل ہو رہے تھے, ظاہر بات ہے کہ ان کے ایمان کی کیفیت وہ نہیں تھی. یہ بات اس سے پہلے سورہ حجرات میں آ چکی ہے, تو ایسے ہی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے, بس یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب ظاہر بات ہے کہ جب بے کثیر تعداد میں ایسے لوگ امت میں شامل ہو گئے تو امت میں بحثیت مجموعی جذبات ایمانی جوش و جہاد جذبہ انصاف کا اوسط کم ہو گیا. یہ وہ اطمینان ہے کہ جس کو اسی وقت بڑی سجسر کی گئی اور بڑے سخت انداز میں فخر کی گئی, اس میں در حقیقت یہ ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی میسر آ گئی کہ بعد کے ادوار میں جب کہ امت میں بحثیت مجموعی وہ اطمینان اور وہ زبان پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونے والا تھا, جو یا کہ اس دور میں امت مسلمہ کا خطاب یہ صورتیں جو ہیں یہ ان کے غیرت ایمانی کو چیلنج کرنے میں, ان کے جوش و جہاد جذبہ انصاف کو اثر نو پیدا کرنے میں یہ مہمیز کا کام دے گی. ان کو مسلمان کہیں گے اور ان پر ایک کیفیت وارد ہوگی کہ وہ اپنا جائزہ لیں, اپنے غریبانوں میں جھانکیں, اور اگر وہ کیفیات انہیں محسوس ہو تو وہ اس بحال کو دور کر لیں, آمادہ اور عمل ہو لیں, جد و جہد اور صحیح پر آمادہ ہونے کی کیفیت ان میں پیدا ہوتا ہے. اس پہلو سے گویا کہ اس دور انحطاط میں جب کہ وہ زوال و اطمینان اپنے انتہا سے پہنچ گیا, جس کا نقشہ سوچا تھا مولانا خالی نے ان دو اشعار میں جو انہوں نے اپنی مسبت کے پیشانی پر لکھے ہیں, کہ پسی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے, مانو نہ کبھی کہ مد ہے ہر گزر کے بعد دریا کا ہمارے گر کرنا دیکھے. یہ زوال و اطمینان جو ہے اس دور میں یہ صورتیں خاص طور پر واقعہ یہ ہے کہ اگر ان پر امت کی توجہات کو مرتکب کر دیا جائے, اگر یہ صورتیں جو ہیں ان کا فہم عام کر دیا جائے, یہ لوگوں کو ان کے جذبہ ایمان کے اثر نہ باس یادی اور ان کے اندر جوش و جہاد اور جذبہ انصاف پیدا کرنے میں ان شاء اللہ انتہائی مفید اور ملک ہوں گی. اس پہلو سے اس سورہ اس منتخب نصاب میں جیسا کہ کیا جا چکا مکمل صورتوں کی سب سے بڑی تعداد تین دس صورتوں میں سے, آخری بات ان کے بارے میں اور نوٹ کر لیجیے, ان دس صورتوں میں سے پانچ وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ, اور ان کی واقعہ یہ ہے کہ اس دس کے گلدستے میں ان پانچ کی ایک اضافی اور نرالی شان ہے. ان پر اگر غور کیا جائے, ان کے مضامین کا مطالعہ کیا جائے, اس میں قدیب رنگ ہے. ان کو مجموعی طور پر کہا گیا ہے المسبحات, وہ صورتیں جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے. ان میں سے تین وہ ہیں کہ جن میں آغاز میں سبح کا لفظ آیا, یعنی فعل ماضی کی شکل میں, دو وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے یسبح ہوتے فعل مضارع, جس میں کہ حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں. اور اس میں بھی ایک تلازم ہے کہ سورہ حشر کے آخر میں یہ لفظ یسبح آ جاتا ہے, اس طرح گویا کہ تین مرتبہ سبح اور تین ہی مرتبہ یسبح کے الفاظ ان صورتوں میں وارد ہوتے ہیں. یہ جو مسبحات ہیں یہ خاص طور پر امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے میں, ان کو ان کے فرائض دینی سے ادا کرنے میں, انہیں آمادہ عمل کرنے میں ان کی تاثیر دوسری صورتوں سے بھی ظاہر ہے, اور ان میں سے پانچ میں سے چار ہیں کہ جو اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. اس کی جو پہلی صورت ہے سورہ حدید, وہ یہ سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا نقطۂ عروج ہوگی. اگر اس کا نقطۂ آغاز صورت العصر ہے تو اس کا کلائمیکس سورہ حدید ہے, یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک درخت کے سامنے رکھیے جس کا بیج سورت العصر ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ سورہ حدید ہے, جس پر ہمارا یہ منتخب نصاب ان شاء اللہ ختم ہوگا. یہ چند باتیں ہیں کہ جو اس مرحلے پر مناسب سمجھی گئی کہ اگر ذہن نشین کر لی جائے تو ان شاء اللہ قرآن مجید سے ایک عمومی تعارف سے بھی ملی درمیابی ہوں گی, اور خاص طور پر ان سورتوں کی اہمیت کو سمجھنے میں ان سے مدد ملے گی. سورہ سف اور سورہ جلہ کا مطالعہ آج کرنے سے قبل قرآن حکیم کی سورتوں کے بارے میں دو اور اہم باتیں کہ جن کی طرف اجمالی اشارے پہلے کیے جا چکے ہیں, اس مرحلے پر ان کی طرف مزید گہرائی میں کسی قدر توجہ کر لینا نصیب رہے گا. ایک یہ کہ ہر سورت کا بھی ایک امور ہوتا ہے, ایک مرکزی مضمون, ایک سینٹرل آئیڈیا, ایک سب کچھ جو مشابہ ہوتا ہے اس دھاگے سے کہ جس میں موتی پروئے گئے ہیں اسے ایک ہار کی شکل دینے کے لیے. ہر آیت اپنی جگہ پر علم حکمت کا ایک موتی اور اپنی جگہ پر اس کا خود اپنا ایک حکم ہے. لیکن جب اسے ایک سلسلہ کلام کی لڑی میں پرو دیا جاتا ہے, ایک مرکزی مضمون کے ساتھ ان کا ایک رقص قائم ہوتا ہے, تو اس رقص کے باہم سے ان میں حکمت کے نئے نئے پہلو آسکار ہوتے ہیں. تو ہر سورت کا ایک امور, ایک مرکزی مضمون, اس سورت پر غور کرنے کے لیے اس سورت کے مرکزی مضمون اور امور کا تعین ضروری ہے, اور پھر ہر آیت پر اپنی جگہ غور کرنے کے بعد اس مرکزی مضمون کے ساتھ ان آیات کے ضبط کو تلاش کرنا, یہ گویا کہ حکمت قرآنی اور قرآن حکیم پر تدبر کرنے کے ضمن میں انتہائی ضروری. دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں دونوں کی ہوتی ہیں. ایک مضمون جس کے دو رخ یا دو پہلو ہیں اور ایک ایک صورت ایک ایک پہلو یا ایک ایک رخ سے بحث کر رہی ہے, اور پھر اس دونوں کو یکجا کر دیا جائے, گویا کہ محاورت میں کہا جائے کہ تصویر کے دونوں رخ جب مکمل ہو جائے تو تصویر مکمل ہو جائے. ایک مضمون کی تکمیل ہو جاتی ہے ایک جوڑے کی دو صورتیں. اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے معزز حسین قرآن حکیم کی دو آخری صورتیں, بلکہ ظاہر ظاہر ہے مضمون ایک ہی ہے, تعجب اللہ کی پناہ چاہو اللہ کی پناہ میں آؤ. کن کن چیزوں سے ان کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, ایک وہ آفات ہے جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہے, اور ایک وہ آفت ہے جو انسان کے اپنے باطن میں سے ابھرتی ہے. ان دونوں کو جدا جدا رکھ کر میں اجزا قین کی شکل میں قرآن حکیم کی صورتوں کا ایک حکیم جمیل جو وجود میں آ گیا. اسی طرح سورہ مزمل سورہ مدثر نظمی مطابقت بھی دیکھیے, مضامین کے اعتبار سے دیکھیے. ایک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی ریاضت پر مشقت کا حکم دیا جا رہا ہے, قل اللیل الا قلیلا, یہ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے لازم ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں, اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور دوسری صورت میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب کھڑے ہو جائیے اپنے مصر کی تکمیل کے لیے, اپنی جد و جہد کا آغاز کی. دونوں صورتوں میں مل کر ایک انتہائی حسین و جمیل جوڑے کی شکل اختیار کرنا. یہ تو وہ اشارات ہیں جو ان صورتوں کے بعد میں کیے جا رہے ہیں کہ جہاں یہ تعلق بہت نمایاں ہے. ہمارے منتخب نصاب میں بھی اس سے قبل اشارہ کیا جا چکا ہے کہ سورہ تحریم اور سورہ طلاق ایک انتہائی خوبصورت جوڑے کی شکل میں, عائلی زندگی سے متعلق دو انتہائی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. شوہر اور بیوی کے مابین عدم موافقت, جس کی انتہا طلاق ہے, اور شوہر اور بیوی کے مابین محبت و الفت, جو اصل مطلوب ہے لیکن وہ حد اعتدال سے ایک درجے تجاوز کر جاتا ہے. ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اس حد تک کہ حدود نہ ٹوٹنے لگے, یہ دوسری انتہا ہے. سورہ طلاق میں ایک انتہا سے بحث ہوئی, سورہ تحریم میں دوسری انتہا سے بحث ہوئی, اور دونوں کو یکجا کر دیا گیا تاکہ عائلی زندگی سے متعلق یہ ہدایات ایک مکمل مضمون کی شکل اختیار کریں. اسی طرح ہمارے منتخب نصاب میں سورہ تغابن آ چکی ہے, اور یہ کیا جا چکا ہے کہ ایمان اور ایمان حقیقی یہاں مراد ہے. اس کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کی جان و ترین صورت ہے. اب غور کیجیے کہ ایمان کے مقابل کا لفظ اس کا اینٹونیم قانونی سطح پر کفر ہے, حقیقی سطح پر ایمان کے مقابل کا لفظ نفاق ہے. فقدان ایمان کی باطنی کیفیت وہ نفاق ہے. یہ ہے حکمت کہ مصحف میں سورہ تغابن سے متصل قبل جڑی ہوئی سورہ منافقین بن گئی ہے. نفاق کی حقیقت کیا ہے, نفاق کے اسباب کیا ہے, سمسیا آغاز کیا ہے, اس پر جانے ترین سورہ سورہ منافقین, ایمان کی حقیقت کیا ہے, اس کے سمرات مجمعات کیا ہے, اس پر جانے ترین سورہ سورہ تغابن, اور دونوں کو یکجا کر دیا گیا ایک مضمون کی تکمیل کے لیے. یہ نسبت بہت نمایاں ہے, اور واقعہ یہ ہے خاص طور پر کیونکہ دوست محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دو رخ ان دو صورتوں میں زیر بحث آئے ہیں. اس پہلو سے ایک قلبی اور ذہنی مناسبت کی ایک عجیب اور نورانی کیفیت ہے کہ جو کوئی غور و فکر کرنے والا اور قرآن حکیم کو سبق کو پڑھنے والا جس کا احساس کرے گا اپنے باطن میں جب وہ سورہ صف پر سورہ جمعہ پر غور کرے گا. یہ بھی ایک انتہائی حسین و جمیل جوڑا ہے. بے شک محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے دو رخ. ایک صورت آ رہی ہے جس کا برکتی مضمون یہ ہے کہ حضور کا مقصد برکت کیا ہے. اس لیے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ نانا حیات کو اثر کرنے کے لیے ضروری ہے وہ پہلے یہ معلوم ہو کہ اس کا سبب کیا تھا, اس کی منزل مقصود کون سی تھی, وہ کیا کرنے چلا تھا, کس ارادے سے اٹھا تھا. اس پہلو سے سیرت محمدی کے مطالعے کے لیے واقعتاً یہ سورہ مبارکہ اور اس کی جو برکتی آیت ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ حضور کا مقصد بے شک کیا تھا, آپ کا فرض منصب کیا تھا, آپ پر کس فریضے کی ادائیگی کا بوجھ ڈالا گیا تھا. یہ ہے مرکزی مضمون سورہ صف کا. اور پھر یہ کہ اس فرض منصب کی ادائیگی جو بھی اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کا فرض عین ہے کہ وہ رسول کا ہاتھ بتائیں, رسول کے دست بازی بنے, اس جد و جہد میں اس کا نقصان, اس کی نصرت, اس کی تائید, اس کی مدد, اس کے مشن کی تکمیل میں اپنی جان اور مال کا کھپا دینا, اپنی قوتوں, اپنی صلاحیتوں, توانائیوں کو خرچ کر دینا, مال لگا دینا اور وقت اگر ضرورت ہو اور وقت آئے تو اپنی جان دے دینا, یہ گویا کہ ان کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہوگی. اس پہلو سے اس سورہ صف میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مضمون واقعہ یہ ہے کہ اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گیا, اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گیا. ایک طرف حضور کا مقصد بے شک, پھر اس مقصد بے شک کی تکمیل کے لیے امت کو دعوت عمل صحیح جہد کی ایک پکار, ایک للکار, یہ ہے سورہ صف کا مضمون. اور خاص کسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو منتخب نصاب کے اس حصے میں رکھا گیا, اس لیے کہ ہمارے یہاں جو مضمون اس وقت چل رہا ہے وہ جیسا کر کیا جا چکا ہے وہ حقیقت جہاد کا ہے, جس کا آغاز ہوا تھا اس منتخب نصاب میں سورہ حجرات کی آیت سے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور اس کے بعد فرمایا گیا اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی ایمان کیا ہے, انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. یہ جہاد فی سبیل اللہ جس کے بارے میں بنیادی باتیں عرض کی جا چکی ہیں, جس کا ہدف اولین, جس کی ابتدائی منزل سورہ حج کی آخری آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکی, وہ شہادت علی الناس ہے, وہ دعوت تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنا ہے, لوگوں پر اطمینان شدت کر دینا ہے اللہ کی طرف سے. سارے نبوت و سارے رسالت یہ اب ختم نبوت و ختم رسالت کے بعد امت پر آیا ہے بحثیت مجموعی, اس کے ذمن میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برانے کے لیے جان اور مال کا لگانا, یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدائی منزل. اسی جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل, اس کی غایت قصوی, اس کا ہدف آخری جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ. اور یہ ہے مضمون کہ جو اس سورہ صف میں ہمارے سامنے آئے گا. بعثت نبوی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس عظیم مقصد کو پورا کرنے میں اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقے کا کیا تھا, ثقافی منحج عمل وہ بنیادی طریقے کا تھا ان سب کا جس پر عمل پیرا ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا. یہ ہے مرکزی مضمون سورہ جمعہ کا. اس پہلو سے سیرت نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے مطالعے میں ان دونوں سیرتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے, اور پھر یہ کہ اس پہلو سے ان دونوں نے مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شک کیا تھا اور اس کے لیے آپ کا اساسی طریقہ کار, بنیادی طریقہ کار کیا. ان دونوں سیرتوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے. یہاں ایک بات جو بڑی بنیادی اہمیت کی ہے اور ہر ایک شخص کے لیے کہ وہ دین کے ضمن میں خود بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس و شعور رکھتا ہے, کچھ خواہش اپنے دل میں پالے ہوئے ہو کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر قدر رکھتا ہے. ایسے شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں, مقصد کا تعین اور اس مقصد کے لیے صحیح راہ کا تعین, دونوں بہت ضروری ہیں. اگر مقصد کا تعین صحیح نہیں ہے, حدت غلط معین ہو گیا یا بلا مقصد ایک حرکت جاری ہے, کسی ایک سرکل میں دائرے میں چکر لگایا جا رہا ہے, تو محنتیں ہوتی رہیں گی, کوششیں ہوتی رہیں گی, لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکلیں گے, لیکن یہ تو نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا, اس لیے کہ یہ ساری محنت بغیر ہدف کے ہو رہی ہوگی. مقصود معین نہ ہوگا, منزل جدھر کو جانا ہے, جس طرف سے سبھی کرنی ہے, اس کا تعین بہت ضروری ہے. لیکن اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو صحیح منحج عمل ہے, جو صحیح راستہ ہے, اس کا تعین. اس لیے کہ بتا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ منزل کا تعین تو صحیح ہو گیا, مقصد تو صحیح سامنے ہے, لیکن انسان کسی غلط راستے پر چلا گیا, کوئی وقتی سے کسی جذبے کے تحت کسی شوق تک سے آزمانے لگا, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شوق تک سے ختم ہونے میں نہیں آتا. محنتیں ہوتی ہیں, کوششیں ہوتی ہیں, قربانیاں دی جاتی ہیں, لیکن وہ نہ حاصل رہتی ہیں, نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے کہ اس کے لیے جو لازمی طریقہ کار تھا اس کو ترک کر دیا گیا, اور کسی وقتی سے جذبے یا محرک کے تحت کوئی شوق کا کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیا. یہ تو بالکل موٹی سی بات ہے جو ہر شخص کو سمجھ لینے کی ہے کہ ہر مقصد کے لیے ہر طریقہ کار مفید نہیں ہے, ہر مقصد کے لیے اپنا ایک معین طریقہ کار. اگر کوئی شخص خواہش مند ہے کہ کہیں اس طرح کی انقلاب برقرار کرے, اس کا خاص منحج عمل ہے, اسے اپنے معاشرے میں طبقاتی شعور پیدا کرنا ہوگا. اس طبقاتی شعور کو اجاگر کر کے طبقاتی تصادم کو جنم دینا ہوگا. اب اگر کوئی نیک دل انسان اس تصادم سے اس کی طبیعت ادا کرتی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس راستہ مسافر نہیں ہوگا, آگے نہیں جا سکے گا. اس لیے کہ اس انقلاب کا راستہ اسی وادی میں سے ہو کر گزرتا ہے. اسی طریقے سے انقلاب محمدی, اقامت دین, غلبہ دین حق, یہ مقصد ہے, یہ مقصد بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس میں ہر جس کوئی شک ہے. وہ ہمارے سامنے ابھی پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ صف کی مرکزی آیت کے حوالے سے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس لیے اگر کسی کو اتباع ہے تو بہرحال نیک نیتی کے ساتھ اگر اتباع ہے تو اللہ کے ہاں وہ پھر پیش کر سکے گا. لیکن یہ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا پھر قرآن مجید سے اس کے فہم سے اسے کوئی حصہ حاصل نہیں کیا. بے شک محمدی کا مقصد وہ یہی ہے, غلبہ دین, اقامت دین, دین کو دنیا میں ایک عملی, ایک زندہ نظام کی حیثیت سے قائم اور بیٹھا کرنا, اور اسی کے لیے محنت, اسی کے لیے جد و جہد, اسی کے لیے کوشش, اسی کے لیے جینا, اسی کے لیے مرنا, اسی کے لیے بھاگ دوڑ, اسی کے لیے صحیح فہم, اسی میں مال کٹانا, اسی میں جان کٹانا, یہ بندہ مومن کے ایمان کا لازمی کٹانا ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کیسے نظر رہنی چاہیے کہ اس مقصد کی طرف پیش کریے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں کسی دوسری تحریک ہے, کسی اور طریقے پر عمل پا رہا ہے تو کامیاب ہو گئی, کوئی وقتی کا نعرہ کسی کے لیے مفید ثابت ہو گیا, کوئی شوق پر کسی نے اختیار کیا اور وہ لہلائے حکومت اقتدار سے امتناع ہو گیا, اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہو کر اگر اسی طرح کے طریقے اختیار کیے جائیں گے تو صحیح سے اطلاعات اپنی جگہ نتیجہ نہیں نکلے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اساسی منحج عمل ہے وہ ہے جو سورہ جمع کی مرکزی آیت میں آیا, هو الذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ بات بھی یہاں عرض کر دی جائے اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں صورتوں کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ شروع کریں. یہ عجیب بات ہے, قرآن مجید میں وہ آیت کہ جو حضور کے مقصد بے شک کو بیان کر رہی ہے, وہ بھی تین مرتبہ جاری تھی, دو مرتبہ اس قائم کے ساتھ آئی ہے کہ اس میں ایک چھوٹے کا خط نہیں, سورہ برات میں آیت نمبر 33 جس کا ہے معروف نام سورہ توبہ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ایک چھوٹے پر کا فرق نہیں ہے، دائیں نہیں انہیں الفاظ میں سورہ سب میں وارد ہو رہی ہے آیت نمبر 9، اور ایک مقام پر صرف اس کے آخری ٹکڑے میں سورہ کا رد بدل ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہاں تک دین کا پوچھ، لیکن بات آخر میں جلال کرے گل مشرقین کی بجائے وقت بلّہ شہیدہ، یہ سورہ فتح کے آخری رسول ہے، اس طور سے یہ مضمون جاری کیا. اب آئیے دوسری آیت، جو سورہ جمعہ کی مرکزی آیت ہے، جو حضور کے بنیادی طریقے کار کو معین کر رہی ہے، انقلاب محمدی کے منحاد اساسی کو معین کر رہی ہے، وہ قرآن مجید میں چار مرتبہ آئی. سورہ بقرہ میں 15 رکوع میں جہاں نقشہ سوچا گیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت جو دعائیں ان کی زبانوں پر تھیں، ان میں دعا وہ بھی تھی کہ پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھے، اور یہ بھی تھی کہ ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجیے. اور پھر جو اہم ترین دعا آئی وہ یہ تھی، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، پروردگار ان میں اپنا ایک رسول مبعوث کیجیے جو انہیں تیری آیات پر تک سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. یہ ہے در حقیقت بعثت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے دعائے ابراہیم، دعائے ابراہیم اسماعیل. سورہ بقرہ میں تھوڑا ہی آگے چل کر 18 رکوع کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اعلان ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اسی طرح ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہے، اسی کی اجابت و استجابت کا ظہور ہو رہا ہے. ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے اندر اپنا ایک رسول، اٹھا دیا ہے تم میں سے اپنا ایک رسول جو تمہیں ہماری کتاب پر آیات پر تک سناتا ہے، تمہارا تسکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پھر آل عمران میں یہ مضمون جو ٹھیک ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اس نے انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث کیا، انہی میں کہا جو انہیں ان کی آیات تک پر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ ہے تین مقامات قرآن حکیم کے جہاں یہ آیت پہلے وارد ہو چکی ہے، اور اب یہاں سورہ جمعہ میں یہ وارد ہوئی ہے اس کی مرکزی آیت کی حکمت. اور ان دونوں صورتوں کے باہم مجتمع ہونے سے وہ حکیم جمیل جوڑا وجود میں آیا، جو ایک طرف بعثت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی کے مقصد کو معین کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس مقصد کے حصول کے لیے جو اس کا بنیادی طریقہ کار ہے اس کو معین کر رہا ہے. اب ہم ان صورتوں کے مثالوں کا آغاز کریں گے، اور اس کے لیے یہاں یہ طریقہ کار اب موضوع رہے گا، اس لیے کہ ان صورتوں کا درس اگر اس بحث پر ہو کہ ایک ایک آیت کا سلسلے وار درج ہو اور پھر ان میں سے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی جائے تو یہ معاملہ بڑا سلامت اختیار کر جائے گا. ان دونوں صورتوں کے درس میں یہ طریق ملحوظ رہے گا کہ ان کی مرکزی آیت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تاکہ وہ اصل سرا ہاتھ میں آ جائے، یا وہ دور کے جس میں یہ موتی فروغ ہوئے ہیں اس کو انسان سمجھ لے، اور پھر مختلف آیات کا ان کے ساتھ جو ربط ہے اس کو سمجھ لیا جائے، تاکہ بحثیت کے مضمون جو سورت کا مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے. اسی طریقے سے سورہ سب کا مطالعہ ہوگا، اور اسی لحاظ پر ان شاء اللہ العزیز اس کے بعد سورہ جمعہ کا مطالعہ ہوگا. اس ضمن میں اس سے بھی پہلے کہ ہم سورہ سب کی مرکزی آیت پر غور شروع کریں، ایک بنیادی حقیقت کی طرف توجہ کر لینا مفید ہوگا. ہماری گفتگو میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شک ان الفاظ کا اعادہ دیا ہے. یہ جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بے شک کی دو شانے ہیں, اور وہ بھی اس حوالے سے کہ آپ یقیناً ایک نبی ہیں, لیکن صرف ایک نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین. آپ یقیناً ایک رسول ہیں, لیکن صرف ایک رسول نہیں, آخر المرسلین. اور اس ختم نبوت اور ختم رسالت کا بھی ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو معروف ہے, مشہور ہے, اور کیونکہ ہمارے یہاں اس معاملے میں کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے مختلف دواقع تک, لہٰذا فطری طور پر اسی پہلو پر زیادہ زور دیا گیا, وہی پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا. یعنی یہ کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں, کوئی صاحب شریعت نبی ہے, نہ غیر شریعت والا نبی ہے, نہ کوئی ذلی ہے اور نہ کوئی بریدی ہے. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں, آپ کا نبوت و رسالت ختم ہو گئی. لیکن دوسرا پہلو جو اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نبوت و رسالت کا اتمام ہوا ہے, تکمیل ہوئی. اتمام نبوت, تکمیل رسالت, یہ ہے در حقیقت مرتبہ محمدی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا وہ پہلو کہ جس سے عام طور پر نگاہیں کچھ نگاہوں سے یہ حقیقت اوجھل رہی ہے. یہ جو حضور کی شان ہے کہ آپ کی دوست میں ایک اتمامی اور تکمیلی رنگ ہے, اس کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کا مقصد دوست یقیناً بنیادی مقصد بے شک وہی ہے جو تمام انبیاء کا ہے, تمام رسولوں کا ہے. لیکن آپ کے مقصد بے شک میں ایک وہ تکمیلی اور اسلامی شان بھی ہے کہ جو ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا حق ہے, اور اس میں آپ بالکل منفرد ہیں کہ کوئی دوسرا نبی اور رسول اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں. پورا ختم در حقیقت حضور کی بے شک کے مقصد کے اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے اور اسی پر بحث ہوئی ہے. جہاں تک بنیادی مقصد بے شک ہے انبیاء کا, اور جو بنیادی حیثیتیں ہیں انبیاء اور رسول کی, جو مشترک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء اور رسول میں, ان پر یہاں تفصیل بحث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے وما ارسل المرسلین الا مبشرین و منذرین, ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یہ ایک فائدہ چلیا ہے, جیسا کہ انبیاء رسول کے ضمن میں یہ ایک عمومی بات ہے. یہی بات حضور کے بارے میں بھی مل جائے گی, بنا صلاح اللہ مبشر و نذیرا, اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. ہر نبی آیا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے, داعین الی اللہ باسمہ. ہر نبی ہدایت رہنمائی کا ایک روشن چراغ ہے, ہر نبی معلم ہے, ہر نبی مربی اور مذکر ہے, ہر نبی دائی ہے, مبلغ ہے, مذکر ہے. یہ ساری حیثیتیں گویا کہ مشترک ہیں جملہ انبیاء کرام میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہ ان میں سے ہر حیثیت کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان ہے, ہر گنیرا بھی ہے رنگ بوئے دیگر, ہر گنیرا رنگ بوئے دیگر, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بچے میں جو امتیازی شان ہے وہ مسلم. یہ تمام شانیں یا یہ تمام حیثیتیں اس مشہور آیت میں جمع ہو گئی ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر, گواہ بنا کر, مبشر بنا کر, جو سیدھی راہ اختیار کرنے والے ہیں فکر کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے بھی, ان کے لیے بشارت دینے والے, جو پروری اختیار کرنے والے ہیں فکر و عمل دونوں کے اعتبار سے, ان کو خبردار کرنے والے, غور کرنے والے, اللہ کی طرف بلانے والے, اس کے حکم سے اور ہدایت کا روشن چراغ. یہ تمام حیثیتیں ہیں کہ جو مشترک ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جن میں انبیاء آئے رسول. حضور فرماتے ہیں نماز سے معلم, میں معلم بنا کر بھیجا گیا, تمام انبیاء معلم تھے, مربی تھے, مذکی تھے. لیکن جو آپ کی انفرادی شان ہے, جو در حقیقت ایک منطقی نتیجہ ہے ختم نبوت کا, اتمام نبوت کا، تکمیل رسالت کا، وہ ہے جو اس آیا مبارکہ میں جس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن حکیم میں تین مقامات پر وارد ہوئی ہے، وہ آیت در حقیقت آپ کے منفرد شان کو بیان کر رہی ہے، آپ کے مقصد بےشک کی اس امتیازی حیثیت کو بیان کر رہی ہے. جہاں تک اس بنیادی مقصد بےشک کا تعلق ہے، اس کے ذمن میں ذہن میں رکھیے کہ لفظ شہادت، شہادت علی اللہ، یہ سب سے جامع اصطلاح ہے، وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں میرے بہت خاصی تھی. وہ سورہ حج کی آخری آیت میں آئی اور اس وقت متوجہ کر دیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ میں اس آیت کا نکلنا ایک اچھی ترتیب کے ساتھ میں مضمون جو کتو لہراج بھی دیا گیا کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس حیثیت کے لیے جو بنیادی مقصد ہے جیسے کہ انبیاء رسول کا، اس کی ذمہ داری بھی اب ختم نبوت رسالت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر آ چکی ہے. اس کے لیے جو محنت ہے، سعی و جہد ہے، اس کے لیے جو اشار و قربانی ہے، اس کے لیے جو اوقات اور صلاحیتوں کا کھپانا ہے، مال اور جان کا لگانا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت اولی ہے، یہ اس کا مقصد اولی ہے. اور یہ تکمیلی مرحلہ ہے جو ختم نبوت اور تکمیل رسالت کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیشت کی امتیازی شان ہے، منفرد شان ہے. اس کے اعتبار سے بھی فرض منصبی ہر پاس عام قیامت امت مسلمہ کے سامنے چڑھایا، محمد کے مشن کی تکمیل اس خاص پہلو کے اعتبار سے یہ بھی اب ایک ذمہ داری کے طور پر منتقل ہو چکی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پر جو ان کی صفات سے سارا ہے اور اپنے آپ کے حقدار سمجھتے ہیں، جو ان سے نسبت پر صبر کرتے ہیں، جن کو آپ کی امت میں سے ہونا یہ ان کے لیے موجود سب افتخار ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ یہاں جہاں یہ سب کچھ ہے یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے امت محمد میں سے ہونا، لیکن اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. اس پہلو سے سورہ صف کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد و بعثت کی امتیازی شان کیا ہے اور اس کے ضمن میں کیا عملی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے ماننے والوں پر، آپ کی امت پر عائد ہوتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.